الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تفصیلی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل ہو گیا ہے مطالعے کے اعتبار سے اس وقت آخری رکوع سورہ یوسف کا ہمارے ذریعے مطالعہ ہے اور اس آخری رکوع میں بڑی اہم ہدایات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی سورہ یوسف میں یہ آخری رکوع رکوع نمبر 12 ہے جس کا آغاز سورہ یوسف کے آیت نمبر 105 سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جس پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں مگر وہ اعراض کرتے ہیں ان نشانیوں سے اللہ کا تعارف اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے خود انسان میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں قرآن کہتا ہے سورہ داریات کی آیت نمبر 21 میں وفی انفسکم افلا تبصرون تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانی ہے کیا تو غور نہیں کرتے انسان یہ دیکھے کہ اس ناپاک قطرے کے ایک معمولی جز سے اللہ نے انسان کو پیدا کروایا اس نقطے کی اس جز میں آنکھ بھی نہیں تھی کان بھی نہیں تھا زبان بھی نہیں تھا دل بھی نہیں تھا دماغ بھی نہیں تھا گندے بھی نہیں تھے اسی سے اللہ نے سب کچھ پیدا کروا دیا تنہا وہ کہ انسان اللہ کی تخلیق کا ایسا شاہکار ہے کہ جو اپنے اندر ہی جھانپ لے تو اللہ کو پہچان لے کائنات اس بہت بڑی شہر ہے بارہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی نشانیاں ان کے سامنے مگر یہ اعراض کرتے ہیں اللہ کو پہچانتے نہیں اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے آیت نمبر 106 میں ایک بڑی ہی خطرناک اور ڈرانے والی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون کہ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا رہے ہوں گے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اصولی طور پر مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے جیسے کہ وہ شکیل مکہ تھے اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن معبودات باطل کو بھی مانتے تھے بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے یہ تو مشرکین مکہ دیگر مشرکین کا بیان ہوا جو بتوں کو پوچھتے ہو مورتیوں کو پوچھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو مشرکانہ ہیں اور اس میں شدید اندیشہ ہے کہ انسان شرک میں مبتلا نہ ہو جائے مثلا قرآن کہتا ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آرائیت من اتخذ الہ ہواہ کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا معبود بنا دیا اللہ کا حکم ایک طرف رہ جاتا ہے بندہ اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے تو معبود کون ہوا نفس معبود اللہ اس حرکت سے بھی ہمیں بچائے اور اس کا معاملہ تو روزانہ دین کے پیش آتا ہے فجر کے وقت نفس کہتا ہے کہ سو رہو اللہ کا حکم ہوتا ہے الصلاۃ قیوم من النوم اس کو بڑا مانتا ہے انسان اللہ کے حکم کو یا نفس کی چاہت کو دیکھ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نہ کبھی صاحب تو دینار و عبد الدرہم ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ بندہ کس کا بندہ ہے اللہ کا لیکن یہ مال کی دولت مال و دولت کی محبت کے پیچھے اتنا ٹھکانہ ہوا کہ اس نے ڈوب کر اللہ کو بلا دیا حلال حرام کی تمیز کو بلا دیا اس کا معبود کون ہوا دولت اس کا معبود کر دیا یہ وہ اندیشے ہیں یہ وہ خطرناک معاملات ہیں کہ جس کا اندیشہ مسلمان کو بھی ہے کہ کہیں وہ ان سے بڑھ کر مشرکانہ اعمال میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کرنا اور یہ آسان بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے محفوظ فرمائے
آیت نمبر 107 میں ان کو اللہ کی طرف سے ڈراوا دیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے یا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اچانک قیامت ان پر آ جائے اور ان کو شعور بھی نہ ہو. یہ ڈرامے بار بار قرآن دیتا ہے نافرمانوں کو کہ بے خوف ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی جانتے زندگی گزارتے ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی پکڑ تو آئے گی اور قیامت برپا ہوتا رہے گی. میں اللہ کے سامنے تمہارا محاسبہ ہوگا اور جو کچھ تم حرکت یاد کر لو کر اس کا جواب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 108 بھی بہت قیمتی سنی سرخی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کیا تھی 23 برس کی اس کا تذکرہ اس مقام پر ہے. فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ میری سبیل میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, پوری بصیرت کے ساتھ شعور کے ساتھ میں بھی یہ دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف, اور جو میری اتباع کر رہے ہیں آپ کے صحابہ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اس کو پتا ہے کہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ 23 برس کی سنت ہے جو پہلے دن سے شروع ہوئی آخری دن تک جاری رہے. پہلے دن سے جو عمل جو سنت کا عمل ہمیں ملتا ہے وہ کیا دعوت دین. فی الحال یہی وجہ ہے کہ سیرت کی کتابوں کی بات تفصیل سے موجود ہے کہ چار افراد جو اولاً ایمان لائے ہیں وہ پہلے ہی دن ایمان لائے. بی بی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوست ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قسم ہے آپ کے زیر سرپرستی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اولاد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دن ایمان لائے. ایک تو آپ کا کردار اتنا پیارا جو زندگی کے سامنے تھی جیسی پیش کی بہت دعوت قبول کر دی. دوسری بات اس میں یہ کہ قریب قریب لوگوں نے دعوت قبول کی. ہمارا ایک طرز عمل یہ کہ دنیا جہاں کو تو جا کے دعوت دی جا رہی ہے, درس ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, گھر والوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ غلط بات ہے. سنت کی ترتیب یہ کہ اول جو قریب ترین ان کو دعوت دی ہے, باہر دعوت کے کام کی نفی نہیں ہو رہی, ترتیب کی بات ہو رہی ہے. گھر والوں کو فراموش کر کے دنیا جہاں کو دعوت دینا یہ وہ سنت رسول کے مطابق نہیں, خلاف ہو جائے گا. گھر میں بھی ہو باہر بھی کرے کسی نے منع نہیں. تو قریب قریب لوگ پہلے دن ایمان لے. اور تیسری بات یہ کہ جو سنت پہلے دن سے شروع ہوئی وہ آخر تک جاری رہی. امت کے افراد صحابہ کرام جس وقت تھے ان میں سب سے بڑی ملاقات ان سے حجت الوداع کے موقع پر ہے. سب سے بڑا اجتماع ہو فراز صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا صحابہ کرام, میں نے تم تک پہنچا دیا, تم نے کہا بھی پہنچا دیا. فرمایا شاہد الغائب, آج تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے اس پیغام کو جو یہاں موجود نہیں. پہلے دن سے جو سنت شروع ہوئی دعوت دین کی اللہ کی طرف بلانے کی وہ منتقل ہو گئے صحابہ کرام کو, منتقل ہو گئے پوری امت کو. اور آج امت اس کام کی ذمہ دار ہے. جیسے کہ قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں قل تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے, وتؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب اس ایمان کا تقاضا ہے کہ خود نیک بنو, دوسروں کو نیکی کی دعوت دو, خود بدی سے بچو, دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو. یہ دو چار جماعتوں کے کرنے کا کام نہیں, یہ مسجد کے امام اور خطیب ہی کی ذمہ داری نہیں, اس علماء کرام یہ مدارس والوں ہی کی ذمہ داری نہیں, ہر امتی کی ذمہ داری ہے اس دین کی دعوت کو آگے بڑھائے. جتنی استعداد اللہ نے اس کو دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اس کام میں اس طرح شامل فرما دیا کہ آپ نے ارشاد مبارک بخاری شریف کی حدیث میں بل لے وہ عنی بدو آئتن, پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت انہیں آتی. اب بتائیے اس سے مطلب کوئی بات ہو سکتی؟ یہ ہے کہ پوری امت کو آج صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں شامل کیا. اب ایک بار ذرا نازک لے کے سمجھ لیجیے, مختلف سنتیں اور ان کی ادائیگی کے طریقے کار میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. آپ احادیث پڑھیں گے ایک دور کا معمول ملے گا کہ ہر جنازے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے ہیں, جنازہ گزرتے ہوئے دیکھ کے شامل ہو جاتے ہیں. لیکن آخری دور کا آپ نے عمل تر کر دیا تاکہ امت اس کو فرض نہ بنا لے. دونوں آوازیں ہیں. اسی طرح ہم جو احناف ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس وقت ہاتھ کھڑے کرتے, اس کو بھی رفع یدین کہا جاتا ہے.
لیکن امام مالک کے، امام شافعی کے، امام حنبل کے ہاں رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، دونوں کے پاس دلائل سنت رسول سے ہی موجود ہیں. بحث صرف یہ کہ افضل کیا عمل ہے، یہ علماء کے درمیان گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن ایک اختلاف تو ہے علمی انداز سے. ایسے بہت سے اعمال ان کی ادائیگی میں علمی انداز سے، محض مخالفت نہیں، علمی انداز سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن دعوت دین کی سنت ایسی سنت ہے جس میں کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، جو ہمیشہ جاری ہے، ایک دن کے لیے ثابت نہیں ہوتی، ایک دن کا دعویٰ اس میں نظر نہیں آتا. اور آج امت نے اس کی سنت پر گفتگو کرنا اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر رکھا ہے. اس سب کے لیے دیوانے قسم کے لوگ مقام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جتائے پہلے سلامت دے. مجموعی امت کا حال تو یہ ہے کہ اپنے ہی حال اتنا برا تو دوسرے کو کیا دعوت دی، جبکہ پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذمہ دار بنایا. اور یہ دعوت کا عمل کیسے ہوگا؟ علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کہ ہمارا اپنا دل جھکا ہوا ہو اللہ کے دین کی تعلیم پر، ایمانیات کے اوپر، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر. جب آدمی کا اپنا دل جھکا ہوگا تو وہ بڑے خوشبو کے ساتھ دوسروں کے سامنے بات رکھتا ہے. یہ بھی مطلوب ہے اپنے علم دین میں اضافہ کی ہو، تزکیہ نفس کی کوشش کی ہو، اپنی ایمانیات کو اور مضبوط تر بنانے کی کوشش کی ہو، تو پھر انسان پوری بصیرت اور شعور کے ساتھ یہ بات دوسروں کے سامنے بھی رکھ سکے گا. اللہ اس کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ، میرا طریقہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کا سب سے بڑا میدان کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں شریک ہونا، اللہ کے دین کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ میری آپ کی پوری امت کی ذمہ داری ہے. اور آج امت تباہی، بربادی، زوال کا شکار اس وجہ سے بھی ہے کہ امت نے امت والی ذمہ داری کو ادا کرنا ترک کر دیا. جب امت نے امت والی ذمہ داری چھوڑ دی تو اللہ کی مدد امت کے شامل حال نہیں، اور جب اللہ کی مدد امت کے شامل حال نہیں تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر وہ آیت آئی کہ بارہا آتی ہے، اللہ کی مدد کسی امت والے کام کے ساتھ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. ہر ذمہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اس امت والے کام کو تھامے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 109 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے بھی اللہ نے انسانوں میں سے بھی رسولوں کو چنا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رحیم فرمائی. پھر بتایا گیا کہ کیا یہ وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھیں کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جس سے پہلے تھے جن کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت اگر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی، یعنی گناہوں کو چھوڑنے والے، ان کے لیے آخرت میں کامیابی. افلا تعقلون، کیا موقع سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد آیت نمبر 110 میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ بتاؤ بات ایسا ہوا کہ قوموں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا. جب قومی رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے اور ہٹ دھرنے پر کھڑی نہیں تو پھر اللہ کی مدد رسولوں کے لیے آئی اور نافرمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مبتلا کیا گیا، اور رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر مجرمین کی قوم سے پھیرا نہیں جاتا. جب کسی قوم کی مہلت ختم ہو جائے، وہ ہٹ دھرمی پر آ جائے، اللہ اسے مہلت بھی دے لیکن وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے، ہٹ دھرمی پر آئے، جیسے کہ کئی قوموں میں گفتگو آ چکی ہے، پتہ نہیں ہماری مہلت کتنی باقی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے معاملات کے اندر کوئی سدھار کی کوشش، کوئی رجوع اللہ کی کوشش،
گناہوں کو چھوڑنے کے بعد، نافرمانیوں سے بچنے کے بعد استغفار اور توبہ کا رویہ مجموعی اعتبار سے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ علامت ہوتی ہے مردہ قوموں کی کہ اللہ کو انہیں مہلت دے لیکن وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ اس ہر دھرمی سے لاپرواہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر سچی خالص توبہ کی، گناہوں سے بچنے کی اور ہماری دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ مجرمین سے اگر اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جاتا پھیرا نہیں جاتا. آیت نمبر 111 ہے، سورہ یوسف کی آخری آیت. فرمایا کہ اس طرح اس واقعے میں سورہ یوسف پورا واقعہ آیا، عقل مند لوگوں کے لیے سبق آموزی ہے، کئی ہدایت کے پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. صبر کا بیان دیا گیا، تقویٰ کا بیان دیا گیا، کنویں سے لے کے کہاں تک پہنچا دیا، کیسے اللہ مدد فرماتا یہ ذکر دیا گیا، اور پیغمبرانہ اخلاق کا ذکر آ گیا. کوئی اگر تکلیف آئی تو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کر رہے، کوئی خیر مل رہا ہے اسے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. دعوت کا کام خیر خانے میں بھی نہیں چھوڑا، فتنے سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی پناہ میں آدمی آنے کی کوشش کرے، اس سے کمتر پر آدمی فتنے سے بچ نہیں سکتا. لوگ کتنا ہی برا کر لیں، تم خیر کا معاملہ کرو، معافی تلافی کا رویہ اختیار کرو. ایسے بہت سارے مثال اس واقعے میں ہمارے سامنے آئے. بات یہ آئے فرمایا کہ اس سے اس واقعے میں سبب آموزی کے بہت سامان ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہر شے کی تفسیر اس میں دے دی. مراد زندگی کے بنیادی مسائل کا جواب اور ہدایت کا بنیادی مواد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تفصیل سے دے دیا. لیکن خود اس کتاب کی بھی تفصیل کہاں ملتی ہے؟ سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں رحمت عطا فرمائے. الحمدللہ یہ سورہ یوسف کا مطالعہ اس مقام پر آ کر مکمل ہوا. اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الرعد مکی سورت ہے، اور اس میں جو غالب موضوع ہے وہ وہی ہے جو مکی سورتوں کا عام اسلوب ہے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ. اس میں توحید اور اس کے دلائل بھی ہیں، رسالت کے ذمن میں پیغمبروں کی دعوت، قوموں کا انکار اور انجام کیا ہے، اس طرح کی گفتگو بھی ہے، اور آخرت کے احوال کی بیان. یہ تین بنیادی موضوعات ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے، جو جا بجا قرآن حکیم میں بیان ہوتے ہیں. یہ مضامین جو بنیادی مضامین قرآن کی تین بنیادی عقائد سورۃ الرعد میں بھی بیان ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، یہ حروف ان کو مقطعات کہتے ہیں، قطع کے معنی علیحدہ کرنا، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. ان کے اصل معنی اللہ جی کے علم میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معانی کی وضاحت نہیں فرمائی. فرمایا کہ جو کتاب ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں. مزید فرمایا نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اللہ جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، کوئی ستون تو دیکھتے نہیں ہو لیکن اللہ نے آسمان کو ہوا ہوا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے عرش پر تمکن حاصل کیا. اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کا وہاں تمکن کیسے ہے، یہ سب متشابہات میں سے ہے. متشابہات یعنی جن کے معنی ہمارے دل میں نہیں، مگر یہ سب اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ وہ ہے جیسے ہی ہمارا ایمان ہے. فرمایا سورج اور چاند کو تمہارے لیے مستقل کر دیا. آپ نے ذرا سوچیں، بجلی کا بل 2000 روپے زیادہ آ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کسی دن یہ ساری سورج کی روشنی کا بل ہمیں دے دیا، کیا حشر ہوگا زمین والوں کا، اور نہ جانے کیا کچھ. جس گرمی سے میں اور آپ بچنے کے لیے پنکھے چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، اسی سورج کی گرمی سے اللہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اور اسی گرمی سے اللہ درختوں کو اگا دیتا ہے، اور اس درخت کے نیچے انسان سایہ حاصل کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے امور ہیں. تو یہ سورج اور چاند تمہارے کام پر لگا دیے گئے. ہاں، ہر ایک چل تو رہا ہے ایک وقت مقرر تک، تو یہ کائنات کی دنیا وقت مقررہ کے لیے، اس کی نعمتیں بھی وقت مقررہ کے لیے، تمہاری زندگی بھی عارضی ہے، فانی ہے، اس میں کھونا جانا. اللہ ہے جو ہر شے ہر بات کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے، اپنی آیات کو تفصیل سے بیان فرماتا ہے.
لعلكم بلقاء ربكم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو. اللہ ہمیں بھی موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگوں کو ہے، لیکن مرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں یہ بہت بڑا سوال کی نشان ہے. اور موت کی تیاری کیوں؟ کیونکہ وہ ابھی بھی آ سکتی ہے، اور موت آئے گی تو پھر اللہ سے ملاقات کی سبیل بھی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 3 میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے. وہ اللہ جس زمین کو پھیلایا، پہاڑ بنا دیے، نہریں جاری کر دی، اور ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کروا دیے. زمین کو پھیلا دیا تو اس کے پیدا کرنے والے نے، تو اس کے سجانے والے نے، یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھ دی. اور کیسے مینٹین رکھا؟ اگر 1% کی زمین سورج سے قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے، 1% سورج سے دور ہو جائے تو برف کی طرح جم کر بگڑ کر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح موزوں بنایا رکھا ہے کہ اگر آکسیجن کی مقدار اس زمین پر 5% سے زیادہ بڑھ جائے، اگر 5% بڑھ جائے مثال کے طور پر، تو یہ زمین کے سارے جنگلات جل کر ختم ہو جائیں. اللہ نے مناسب مقام پر رکھا ہوا ہے. پہاڑ اس نے بنا دیے، جما دیے. کیوں؟ تمہاری گاڑی کا پہیہ اس کا زمین بیلنسنگ کراتے ہو، کتنی بڑی زمین گھوم رہی، 3,750 فیٹ جس کا ڈائز ہے، اور 1 سے لے کے 30 میٹر کا ہر طرف سے اوپر کا حصہ، اتنی بڑی گھومتی شے کو اللہ نے پہاڑوں کو جما کر بیلنس کیا تاکہ تمہیں لے کے جھلک نہ جائے. اللہ نے نہریں جاری کر دی، ان نہروں میں پانی آیا کہاں سے؟ دریاؤں سے. دریاؤں میں پانی کہاں سے آیا؟ گلیشیئر سے. گلیشیئر میں پانی کہاں سے آیا؟ آسمان سے. آسمان سے پانی کہاں سے آیا؟ یہ سمندر سے بخارات ابھر گئے. سمندر میں پانی کہاں سے آیا؟ دریاؤں سے اتر کر آ گیا. یہ بارش کا نظام اللہ کی بہت بڑی قدرت، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، اوپر جا کر بادلوں کا بننا، ان بادلوں کا محفوظ رہنا، پھر ان کا چلنا، پھر ان کا پھٹنا، پھر ان کا برسنا، پھر ان کا جمع ہونا، اتنے پانی کو اس میں سٹور کرنا انسان کی بس کی بات نہیں تھی. پھر وہ گلیشیئر کا پگھلنا، وہاں سے پہاڑوں سے پانی اترنا، دریاؤں سے نہروں میں آنا، دریاؤں سے سمندروں میں جانا، یہ واٹر سائیکل، یہ بارش کا نظام بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت، بہت بڑی نعمت ہے. ہر شے، ہر قسم کے پھل اس نے اللہ نے بنائے، اور اس میں دو قسم کے بنا دیے. ایک یہ بھی کہ کسی کا ذائقہ میٹھا، کسی کا ذائقہ کڑوا ہے، لیکن کبھی کڑواہٹ میں بھی تاثیر ہو جایا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے پھل پیدا فرما دی. ذرا غور کرو، بارش برسنے والی، اس کا پانی ایک، یہ زمین ایک، ہوا ایک، سورج کی روشنی ایک، لیکن ذرا بیج کا فرق ہو جائے تو کیا کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے. ذرا گنڈی کا فرق ہو جائے تو 250 قسم کا آم پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کا کیا ہے؟ اس سب میں اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تم ایک بیج بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ زمین میں ڈالنے کے بعد زمین بن کر کے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہو. لیکن یہ اللہ ہے جس کی حفاظت، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی معمولی سی کوپل کو، زمین کی چھاتی کو چیرنے کی، پھاڑنے کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اس کے پودے اور درخت کی وہ حفاظت کرتا ہے. یہ ہے اللہ جس نے اپنی نشانی بیان فرمائی. کاہے کے لیے؟ غور و فکر کرو، ایک پھل میں اللہ کی قدرت ملے گی، ایک درخت میں اللہ کی قدرت ملے گی، ایک لقمے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں ملے گی. آیت نمبر 4 میں فرمایا، زمین میں قریبی قریبی قطعات ہیں. پاکستان لوگ بدلنے کے آگے جسے کہتے ہیں، عجیب ملک ہے. یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں سمندر بھی ہیں، سطح مرتفع بھی ہے، ریگستان بھی ہے، صحرا بھی ہے، میدانی علاقے بھی ہیں، شہری علاقے بھی ہیں، اور دیہاتی علاقے بھی ہیں. 4 سیزن بھی ہیں، سردی گرمی خزاں بہار. اس ساری چیزوں کا ایک خطے میں جمع ہو جانا عام طور پر ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دے دو. اے پاکستان والوں، کہیں پہاڑ بھی ہیں تو کہیں سطح مرتفع بھی ہے، کہیں میدانی علاقہ بھی ہے تو کہیں سمندر بھی ہے تو کہیں دریا بھی. اس سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں. فرمایا، باغات انگوروں کے اور کینیاں بھی ہیں، اور کھجور ہیں، اور ان کے دو طرف مختلف اقسام کے ہیں.
لوگ کہتے ہیں خالی کھجور کا ذکر آتا ہے، خالی انگور کا ذکر آتا ہے، آم کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ وہ بھائی کھالو آم کسی نے منع نہیں کیا، وہ زمانہ جس کا قرآن نازل ہو رہا تھا، جن لوگوں کے درمیان نازل ہو رہا تھا، وہ جن چیزوں سے واقف تھے قرآن اس کا ذکر کر دیا، لیکن بار بار قرآن یہ بھی کہتے ہیں وہ کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور کریں گے جسے تم جانتے نہیں ہو، یہ آج والوں کو پتا ہے کہ اندر ڈنڈول کیا شے ہوتی ہے اور دسیری کیا شے ہوتی ہے اور لگڑا کس چیز کا نام ہے، یہ کسی معذور کا نام نہیں بلکہ یہ عام کا نام، یہ آج ہمیں پتا چل گیا، لیکن اس کا پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو کہ کیا کسی میٹھی میٹھی چیزیں لذیذ چیزیں استعمال کرتے ہو کھاتے ہو، بعض کو ذائقے کے اعتبار سے فرمایا ہم نے فضیلت بھی دی، اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل سے کام لیتے ہیں، کیلا پاکستان کا کھا لے اور کبھی آپ کے پاس یمن کا کیلا آ جائے تو ذرا غور کیجیے گا، اس کو دیکھ کر بھی ہنسی آئے گی، کافی بڑا ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نظارے ایک ایک پھل کے اندر دکھا دیے، اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ اس معاشرے میں تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے، ان کے حوالے سے تذکرہ ہے آیت نمبر 5 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تعجب کرنا ہو تو ان لوگوں کی یہ بات تعجب کرنے کے لائق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم مر جاؤ گے تو کیا دوبارہ نہیں زندگی ملے گی، تم یہاں جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندگی ملے گی؟ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو رسول کیسے بنا دیا، حالانکہ تعجب کی بات دراصل تو یہ ہے کہ انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ تعجب کی بات ہے، قرآن ان دلائل سے بھرا ہوا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پیدا فرما دیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل، جس نے زمین و آسمان جیسی چیزیں پیدا کروا دی، تم جیسے انسانوں کا پیدا کرنا کیا مشکل، تم نہ تھے تو وجود میں لے آیا، وجود میں لے آنے کے بعد موت آ جائے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل، قرآن ان باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عجیب بات، اپنے رب کا انکار کیا، رب کو مانتے لیکن رب کی نہیں مانتے، رب کہتا ہے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دوں گا، کہتے ہیں نہیں مانتے، وہ کچھ گڑبڑ تو مسلمانوں میں بھی ہے نا، رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے۔ آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار، عقیدے کی بات، آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کفر کی رکش، آیت کرسی ہم سب کو یاد ہے، آیت کرسی سورۃ البقرہ کی آیت 255، اس سے ایک آیت پہلے آیت 254 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، قبل ایام یوم لا بیع فیہ ولا قلت ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نہ اسے بارش ہوگی وہ کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ خطاب اس سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے، اور کافر ہی ظلم کر رہے ہیں، یہ کسی عیسائی سے ہندو سے خطاب ہو رہی ہے، ایمان والوں سے بھی خطاب ہے۔ اب وہ ایمان والے جو اللہ کو مانتے تو ہیں، یہ آخرت کو مانتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی مانتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے، عمل کیا کر رہے ہیں؟ کفر کی رکش اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ جن لوگوں نے کفر کیا تھے رب کا، یہ وہ ہیں کہ جن کی گردنوں میں توم ہوں گے، کیا کیا سزائیں ہیں، بیڑیوں کا ذکر ہے، کئی زنجیروں سے باندھے جانے کا ذکر ہے، کئی گلوں میں توم ڈالے جانے کا ذکر ہے، کئی گھسی سے جانے کا ذکر ہے، کئی آگ پر دبائے جانے کا ذکر ہے، کئی پیپ اور خون پلائے جانے کا ذکر ہے، کئی گندک کے کپڑے پہنائے جانے کا ذکر ہے، کئی آگ کے بڑے بڑے ستون میں ڈال دیے جانے کا ذکر ہے، کئی زخون کے کانٹے دار درخت کے کھانے کا ذکر ہے، کئی زخون کے کانٹے دار درخت کے بدبو مارتے ہوئے رس کے پیے جانے کا ذکر ہے، اصحاب النار یہ آگ والے ہیں، ہم فیھا خالدون، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 6 میں ذکر آتا ہے کہ نبی پاک سے بڑی جلدی بچا رہے ہیں،
کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، حالانکہ ان کے سامنے سے پہلے عبرت ناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ ہم پڑھ چکے سورہ آراف بھی، ہم نے سورہ ہود کا مطالعہ بھی کیا الحمدللہ، کہ تفصیلات آ گئی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون، ان ساری قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا ان کی عبرت کی بات کافی نہیں؟ یاد رکھو کہ بے شک ان کا رب ان کے ظلم کے باوجود مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہ اپنی ہر گرمی میں آ کر پیغمبر سے کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ایک اور اس پاکستان کے کچھ لوگ بھی ہر گرمی میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ بڑے ڈراتے ہو، زلزلے سے ڈراتے ہو، سیلاب سے ڈراتے ہو، طوفان سے ڈراتے ہو، کراچی والوں پر کیوں نہیں آتا؟ اسلام آباد والوں پر کیوں نہیں آتا؟ لاہور والوں پر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا ہم پر عذاب؟ یہ ہر گھر بھی نہیں تو کچھ اور ہے؟ اس قدر جسارت، اس قدر ڈھٹائی، اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بادل آتے ہوئے دیکھتے تو سجدے میں ہوتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول بارش ہوگی آپ کس سجدے میں کرے؟ تب وہ قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے، سورہ احقاف میں سب ذکر، ان کے علاقے کا نام بھی احقاف تھا، قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے، بڑا خوش ہوئے تھے بارش آئے گی، ہلا گولا کریں گے، پھر تماشے کریں گے، اس کی بادل میں ان کے لیے عذاب تھا۔ تو ایسا نہ اللہ سے استفاد کر رہا ہوں کہ اس کے اندر عذاب تھا۔ کہا اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم ہے، اللہ کے پسندیدہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء سید المرسلین ہیں، ان کو اتنا خوف ہونے کی عذاب نہ ہو۔ تیز آندھی چلے تو سجدے میں، طوفانی بارش ہو جائے تو استغفار کرے سجدے میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پر عذاب نہیں آتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود بخش دینے والا ہے، لیکن ان وین ربک لشدید العقاب، یاد رہے ہمارا رب بڑا شدید سزا دینے والا ہی ہے۔ ہر دھرمی پر اڑے نہ رہنا، لوٹا اللہ کی طرف۔ بڑا نبی صلی اللہ نے الم طرا کیف فعل ربک بعاد تیرا ما ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالغاد وفرعون بالاولاد الذين طغوا في البلاد فاكلوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ بڑے شدید الفاظ ہیں سورہ فجر آخری بار ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، باقی ثبوت کے ساتھ کیا کیا، بڑے بڑے ڈیڑھ دور ان کو دیے گئے، بڑے بڑے میدان انہوں نے پہاڑوں میں بنائے، تلاش فرعون اور آل فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، بڑا تباہی کا معاملہ مچایا، فساد مچایا شہروں میں، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پر برسا دیا۔ تمہارا رب ہاتھ کے اندر ہے، مجرموں کے خلاف ان کی پکڑ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب بنا دی، اور لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی نہیں ہے، لوگوں نے کارٹون بنا دیا اخبارات کے اندر، سیلاب زدہ لوگوں کا کارٹون بنا دیا اور اس کے اوپر ایک مولوی صاحب کو دکھا دیا اور مولوی ڈرا رہا ہے، مولوی ڈرا رہا ہے، مولوی ڈرا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی نہیں ڈرا رہا، اللہ ڈرا رہا ہے قرآن قرآن حکیم کے اندر کہ سیلاب زلزلے طوفان اللہ کے نام پر مالو بدلی آتے ہیں۔ اور آج انہیں مذاق بنا کے رکھا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو تمہارا رب شدید سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، ہٹدھرمیوں کو، نافرمانیوں کو، نالائکیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں سچی خالص پکی فرانی سمائی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے، یہ کافر کہتے ہیں ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان نما انت مندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، آپ کو خبردار کرنے والے ہیں، میں نے کل قوم حال اور ہر ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت دینے والے کو بھیجا گیا ہے۔ یہ مطالبہ کرتے سورہ نام ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ کر کے دکھا دیں اور وہ موتا کر کے دکھا دیں، نہریں جاری کر دیں، بدانے لے کر آ جائیں، فرشتے کے ساتھ آ جائیں، اللہ نے کہا نہیں، قرآن کا موتا دیا گیا، اس سے مانو اور ایمان، تمہاری فرمائش پر موتا نہیں ملے گا۔ سورۃ الانعام میں تفصیل آ چکی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے یہاں پر آئی آیت نمبر 7 کے آخر میں، بلکہ کل قوم ہاد، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا، ہدایت دینے والے کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو پہلا ہی نبی بنا دیا، تو جب سے انسانی شروع ہوئی، جہاں زمین سجائی گئی انسانیت کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہی انسانیت کی روحانی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام بھی پہلے دن سے کر دیا گیا.
بس بلکہ اس سے خوبصورت زیادہ بات یہ ہے سورۃ الرحمن کے آغاز میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا فرمایا. حالب انسان تو پہلے آ گیا اور قرآن آخری کتاب کے طور پر آیا الہامی کتاب کے طور پر, لیکن یہ اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کے عطا کیے جانے کا ذکر پہلے اور انسان کے پیدا کیے جانے کا تذکرہ بعد میں ہے. یہ ہے اہمیت. تو ہر قوم میں اللہ تعالی نے نبی بھیجے, لیکن قرآن حکیم میں 26 انبیاء اور رسولوں کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے. کچھ کے نام احادیث میں مل جاتے ہیں, لیکن ایک مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 کے قریب جو ان کی تعداد ہے, ان میں سے اکثر کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں. لیکن ایمان کیا ہے, لا نفرق بین احد من الرسل, سورہ البقرہ کے آخر میں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے, کسی ایک میں بھی تمیز نہیں کرتے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام فرمایا. ہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو ایک عالمگیر پیغام عطا فرما دیا گیا اور تمام انسانیت بلکہ جنات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا گیا اور تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا گیا. اب اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پیغام ہم مسلمانوں کے پاس ہے, آگے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں تمہیں ایک حدیث غالباً آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی, ترمذی شریف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. آج ایک اور حدیث میں توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے, ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کو 4 کلمات پسند ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج کا دور موبائل فون کا دور ہے. بچے اسکول میں ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ہوتا ہے, اور جو پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں ذرا 10 منٹ کا وقت ملتا ہے فوراً امپورٹنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹکر ٹکر, اور بڑے تو چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ, کیا قانون خانہ, کیا صاحب خانہ, کیا رشتہ چلانے والے, کیا ٹیکسی چلانے والے. 2 گھنٹے کے لیے موبائل ہمارا گھر پر رہ جائے ہماری زندگی عجیب ہے. کس کس کو ہم یاد کرتے ہیں, ایسے وہ بھی جن کو کیا کر جانتے بھی نہیں, پتہ نہیں کس کس کے میسج آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ ڈائرنگ نہیں ہو رہی ہماری, اس کے لیے تو یہ سیٹ خریدنا پڑتا ہے, اس میں کارڈ ڈالنا پڑتا ہے, جس کی بیٹری چارج کرنی پڑتی, پرانا ہو جائے تو تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے, اور کنڈیشن اتنی ہے کہ ہر 6 مہینے میں سیٹ چینج ہوتا ہے, ہر 2 مہینے بعد پیکج چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس اس کے لیے, صحیح. اور پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے نعرے لگا رکھے ہیں سب کہہ دو. اللہ سے کہنے کو کچھ تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کے لیے کوئی کوڈ بھی ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کے لیے کوئی کنیکشن لینے کی ضرورت نہیں, اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کے لیے کوئی پیکج لینے کی ضرورت نہیں. لیکن کیا ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ نماز تو فرض ہے بھائی, بار بار اس کی توجہ دلائی جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن 24 گھنٹے کے ہر موقع پر اللہ اور مجھے اللہ معاف کیجیے گا ہم سب کو یاد رکھتا ہے. آیت الکرسی میں پڑھتے لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, ہم جو اسے بھول جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں بھولتا. تبھی تو سانس چلتی ہے, تبھی تو آنکھ دیکھتی ہے, تبھی تو زبان بولتی ہے. وہ تو اس وقت بھی ہمیں بھولتا نہیں, اپنی رحمت روکتا نہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں ان آنکھوں سے, جب ہم گناہ کرتے ہیں ان کانوں سے, جب ہم گناہ کرتے ہیں اس زبان سے, جب ہم اس گناہ کرتے ہیں دماغ سے, دل سے, ہاتھ سے, پیر سے, ظلم کرتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, تب بھی وہ ہمارا کھانا پینا روکتا نہیں, تب بھی وہ ہماری سانس کو روکتا نہیں, تب بھی وہ ہماری آنکھ کو دیکھنے سے روکتا نہیں اور گنتے چلے جائے. کیا ہمارے پاس اس وقت کو یاد رکھنا بہترین آسان ترین طریقہ یہ کلمات, اور بھی آپ کو بہت سے یاد ہیں الحمد للہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا الہ الا اللہ, انہیں سے 4 بار ساری زمین پر ہمارے حکمرانوں کے محلات بھی اس میں شامل, عربوں کے محلات بھی شامل, غیروں کے محلات بھی شامل, کیا کوئی شامل نہیں ساری زمین پر. لیکن اللہ کو ان ساری چیزوں سے زیادہ جو شے پسند ہے وہ چار کلمات ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں کوئی کنیکشن نہیں, کوئی چارجنگ نہیں, کوئی سیٹ نہیں, کوئی آئی ایس بی نہیں, کوئی ریچارج کا مسئلہ نہیں. جب جہاں جتنا جس قدر چاہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ کرے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے جمعے کے آخر میں آپ سنتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہے, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ.